حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کاملہ کی ضرورت اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ. اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کاملہ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کی تحصیل کی تدبیر کرو, اور تدبیر بھی میں بتلاتا ہوں. لیکن یہ نہ سمجھ لیجو کہ محبت امر غیر اختیاری ہے, یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اختیار سے باہر ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, پھر اس کی تدبیر کیا ہو؟ تو چونکہ یہ گمان غلط ہے. محبت اگرچہ غیر اختیاری ہے مگر اس کے اسباب اختیاری ہیں جن پر ترتب محبت کا, یعنی عام طور پر محبت عادتاً ہو جاتی ہے, ضروری ہے. اور ایسے امور میں اللہ تعالیٰ نے ہر امر کی تدبیر بتلائی ہے. تو وہ تدبیر یہ ہے کہ تم چند باتوں کا التزام کر لو, اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے چند باتوں کا التزام کرو. ایک تو یہ کہ تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو, یعنی ذکر کر لو جیسے شیخ بتائیں, اگرچہ 15-20 منٹ ہی ہو, لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو. نیت بھی یہ بنانا چاہیے. دوسرے یہ کیا کرو کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو, اور پھر اپنے برتاؤ پر غور کیا کرو کہ ان انعامات پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں, اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی خدا تعالیٰ ہم سے کس طرح پیش آ رہے ہیں. مراقبے نعمائے الہیہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ, کیونکہ اس چیز میں غفلت ہو جاتی ہے. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے دماغ پورا ادھر رہتا ہے. جب بات خلاف واقعہ خلاف طبیعت پیش آئی ہوئی ہے اس, اور ہر دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, تو سارا دماغ اسی ہیڈک میں رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ذہن ہٹ جاتا ہے. حالانکہ اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچا جائے تو ان کی تفصیل اتنی لمبی ہوتی ہے کہ بہت بہت زیادہ ہوتی ہے, ہر وقت ہوتی ہے. تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. تیسرے یہ کرو کہ جو لوگ محبان خدا ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, ان سے تعلق پیدا کر لو. اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی جاری رکھو, لیکن اس خیال کا رکھنا ضروری ہے کہ اللہ والوں کے پاس اپنے دنیا کے جھگڑے نہ لے جاؤ. دوستی تو رکھی ہوئی ہے مگر یہ علاج وہ علاج, یہ بیماری وہ بیماری, یہ تعویذ وہ فریتے, نہ دنیا پوری ہونے کی نیت سے ان سے ملو, دنیا اچھی بنے دنیا کے کام بنتے رہیں, بلکہ اللہ کا راستہ ان سے دریافت کرو. اپنے باطنی امراض کا ان سے علاج کراؤ اور ان سے دعا کراؤ. اور چوتھے یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری اطاعت کرو, کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس سے ضرور محبت بڑھ جاتی ہے. اور پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ اپنی محبت عطا فرمائے. خود دعا کا بھی اہتمام کرنا. یہ پانچ جز کا نسخہ ہے, اس کو استعمال کر کے دیکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کامل محبت ہو جائے گی اور تمام امراض باطنی سے نجات حاصل ہو جائے گی. نسخے کی پہلی چیز یہ ہے کہ تنہائی میں تھوڑی دیر ذکر کرنا اللہ کا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزانہ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ میں ان نعمتوں کو لے کے کیا کر رہا ہوں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اور تیسرے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے تعلق پیدا کرنا. اور چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا. بہت سی چیزوں میں طبیعت نہیں چلتی ہے تو بس یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے, اس لیے کرنا ہے. اور پانچویں یہ کہ اللہ سے دعا کرنا. خشوع حاصل کرنا بہت ضروری ہے. خشوع، خضوع جو مشہور ہے، خشوع جو ہے وہ دل کا عمل ہے، عمل قلب ہے، جیسے ہاتھ کا کام ہوتا ہے، پیر کا کام ہوتا ہے، آنکھوں کا کام ہوتا ہے، زبان کا کام ہے، تو خشوع جو ہے وہ دل کا عمل ہے، ہم میں بہت کم پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ ساری اطاعت کا رأس ہے، یعنی جوہر ہے. اطاعت میں جان جب ہی آتی ہے جب اس میں خشوع ہوتا ہے، مگر ہم لوگ اس کی ذرا فکر اور اہتمام نہیں کرتے، اور ہماری اس حالت فقدان خشوع کی شکایت نہایت صاف لفظوں میں قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا مسلمانوں کے لیے اس بات کا کہ ان کے دل عاجزی کریں اللہ کی یاد کے وقت. تو یہاں پر عاجزی کا ترجمہ خشوع سے کیا گیا ہے، تو خشوع سے کیا مراد ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی کیا مسلمانوں کے لیے ہنوز وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلب خشوع کرنے لگے. اور ظاہر ہے کہ شکایت اس بات کے ترک پر ہوتی ہے جس کا کرنا نہایت ضروری ہو اور واجب ہو. تو معلوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری عمل ہے. خشوع کا مقابل جو ہے وہ قساوت ہے، دل کی سختی. چنانچہ ارشاد ہے، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، بس وہ اپنے پروردگار کی جانب سے روشنی پر ہے، کہیں سخت دل کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو افسوس ان کو جن کے دل سخت ہیں یاد الہی سے. اور آگے فرماتے ہیں، لقد اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا بہتر کلام، ایک کتاب کہ جس کی بعض باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، دہرائی ہوئی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سننے سے ان لوگوں کی کھال پر جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں. تو اس آیت میں قساوت کا مقابلہ لین کو فرمایا ہے، اور لین یعنی نرمی، وہی خشوع ہے. تو معلوم ہوا کہ خشوع کا مقابل قساوت ہے، اور قساوت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان ابعد شیء من اللہ القلب القاسی، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور سخت دل ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو دور ہے وہ سخت دل ہوتا ہے. تو خشوع کی تائید کرنا جیسا کہ صادق کی آیات میں، اور قساوت کی مذمت کرنا جس کا حاصل خشوع کے ترک پر مذمت کرنا ہے جیسا ما بعد کی آیت میں ہے، اس سے زیادہ اس کے ضروری اور واجب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ بس ہر عالم اور طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ دل میں خشوع پیدا کرے، اور اس کے ظاہری آثار یہ ہیں کہ جب چلے گردن جھکا کر چلے، کس کا دل نرم ہے اور کس کے دل میں اللہ کے لیے عاجزی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ قائم ہے وہ دل، اس کے آثار ظاہری یہ ہیں کہ جب چلے تو گردن جھکا کر چلے، بات چیت میں اور معاملات میں سختی نہ کرے، بات میں نرمی، معاملے میں نرمی. نمبر تین، غیظ و غضب میں مغلوب نہ ہو، غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہ ہو، انتقام کی فکر میں نہ رہے. اس کے دل میں عاجزی نرمی ہوتی ہے، اگر کسی نے اس کے ساتھ میں زیادتی کر دی ہے تو وہ انتقام کی فکر میں نہیں رہتا، بدلہ لینے کی، اچھا اس کو دیکھ لوں گا، انتظار میں ہے کہ کوئی واقعہ کوئی معاملہ پیش آیا تو میں اس کو کسوں گا، اس کو پکڑوں. الحاظ، اور ان کو آثار اس لیے کہا کہ جب دل میں خشوع کی صفت ہوگی تو جوارح پر اس کا اثر ضرور ہوگا. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی سے کھیل رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتا. اب اس کی ضرورت اور آثار معلوم ہو جانے کے بعد دیکھ لیجئے کہ آیا ہمارے دل میں خشوع ہے یا نہیں، اور ہم ان تخشع قلوبهم کے مضمون میں داخل ہیں یا نہیں. اور ہمارے دلوں کے اندر ترفع اور شیخی تو نہیں پائی جاتی. ترفع اوپر ہونا ذرا, اور شیخی میں نے بگارنا, شان, حماقت. اگر ہمارے دلوں میں خشوع ہے تو کیا وجہ کہ اس کے آثار نہیں پائے جاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کو اپنا کام خود کرنے سے یا کسی مسلمان کا کام کرنے سے عار آتی ہے؟ صاحبو, حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی مخدوم نہیں. پھر دیکھ لیجئے کہ حضور کی کیا حالت تھی. فرماتے ہیں, انی آکل کما یاکل العبد, کہ میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے, جس میں تجبر اور تکبر کا نام نہیں ہوتا. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, دونوں پیر پہ بیٹھ جانا, ایک پیر اٹھا کے ایک پیر بچھا دینا, ایک پیر سے ہوتا ہے, اور دونوں پیر کو اسی طرح اٹھا لینا جیسے ایک پیر اٹھا ہوا ہوتا ہے, اس کو اکڑو بیٹھنا کہتے ہیں. چلنے پھرنے کی یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے نہ چلتے تھے, بلکہ کچھ صحابہ آگے ہوتے تھے اور کچھ برابر میں ہوتے تھے اور کچھ پیچھے ہوتے تھے. اور یہ کسی کا آگے ہونا کسی کے پیچھے ہونا یہ بھی کسی خاص نظم اور ترتیب سے نہ تھا, جیسے آج کل بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جب چلتے ہیں تو باقاعدہ کچھ لوگ ان کی عزت اور شان بڑھانے کو ان کے آگے پر براجمائے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ تھا, بلکہ جس طرح بے تکلف احباب ملے جلے چلتے ہیں کہ کبھی کوئی آگے ہو گیا کبھی کوئی آگے ہو گیا, اس طرح چلتے تھے. لباس کی یہ شان تھی کہ ایک کپڑے میں کئی کئی پیون لگا کر پہنتے تھے. آرام کرنے کی یہ حالت تھی کہ ٹاٹ کے اوپر آرام کرتے تھے. ٹاٹ جو ہے وہ چاول وغیرہ کا جو تھیلا ہوتا ہے جس میں بنایا جاتا ہے, سوت سے بنایا جاتا ہے, موٹے اس سے ہوتا ہے. معاشرت کی یہ حالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے تھے, بازار سے ضرورت کی چیزیں جا کر خرید لاتے تھے. قرض سب افعال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ہیں, تو کس لیے؟ کیا اس لیے کہ ہم سنیں اور پرواہ بھی نہ کریں؟ صاحبو, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول متبوع ہے, یعنی آپ کی بات کی اتباع کی جاتی ہے, اسی طرح آپ کا فعل بھی متبوع ہے, یعنی آپ کے کام کی بھی اتباع کی جاتی ہے, جب تک تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو, جب تک خصوصیت کی دلیل نہ ہو کہ یہ آپ کے ساتھ خاص تھا معاملہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا کافی ہے. تو یہ افعال بھی سب اتباہی کے لیے ہیں کہ ہماری بھی وہی وضع ہو, وہی چال ڈال ہو, وہی معاشرت ہو. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھا تو کانپ اٹھا کہ حضور تواضع کی کس حیثیت سے بیٹھے ہیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باہر کا ایلچی ڈر گیا, باہر کا سفیر آیا تھا, وہ آپ کو دیکھ کے گھبرا گیا, کانپنے لگا. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مت ڈرو, میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو کہ سوکھا گوشت کھاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کو دیکھیے, پھر اپنے کو تو معلوم ہوگا. کبھی تفاو اترا از کجا تاب کجا. حدیث شریف میں وارد ہے, البغادۃ من الایمان, کہ سادگی ایمان کا ایک شعبہ ہے, سادہ سیدھا رہنا ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو دیکھ لیجئے کہ ہم میں بغادت اور سادگی پائی جاتی ہے یا نہیں. میرے خیال میں جہاں تک غور کیا جائے گا ہم میں سادگی کا پتہ بھی نہ ملے گا. اور نہایت افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت خود اکثر اہل علم میں عورتوں جیسی زینت آ گئی ہے. صاحبو, یہ ہمارے لیے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا میں بھی سخت نقص ہے, عیب ہے. اس سے بجائے عزت بڑھنے کے اور ذلت بڑھتی ہے. ہمارا کمال تو یہ ہے کہ اے دلاں بہ کے خراب عزمِ گلگوں باشی, بے زر و گنج بسد حشمت قارون باشی, در رہے منزل لیلا کے خطرہ ہاست بجا, شرط اول قدم مانست کے مجنوں باشی. اے دل, بہتر تو یہ ہے کہ تو گلابی شراب سے مست ہو جا, بغیر سونے اور خزانے کے ہی قارون کی سو عزتوں کے ساتھ ہو جا. لیلا کے گھر کے راستے میں کہ جان پر بہت کچھ خطرے ہیں, پہلے قدم ہی کی شرط یہ ہے کہ تو مجنوں ہو جا. اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم میں خوشو والی صفت موجود ہے, تب تو ہم کو اس کے مناسب وضع اختیار کرنا لازم ہے. اگر یہ صفت موجود نہیں ہے تو خود اس کی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا یعنی اس کے آثار کا اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ تحصیل خشوع کی علت کے اجزاء میں سے ایک جزوی ہے. دوسرا ایک جز یہ ہے، دوسرا جز یہ ہے کہ اہل خشوع کی صحبت اختیار کی جائے. تیسرا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو دل میں جگہ دی جائے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے یہ تدبیر کی جائے کہ کوئی وقت مناسب تجویز کر کے اس میں تنہا بیٹھ کر اپنی حالت عصیان، اپنی نافرمانیوں کی حالت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نیز اس کی عذاب آخرت اور قیامت کی احوال، پلسرات، میزان، دوزخ کی حالت وغیرہ کو سوچا کرے. تو محبت پیدا کرنے کے لیے نعمتوں کو سوچنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نافرمانیاں بھی سوچی جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں سوچی جائیں، اور پھر عذاب آخرت اور قیامت کی جو حالات ہیں، پلسرات ہے، میزان ہے، نام اعمال کا پڑھنا ہے، جہنم ہے، اگر 10 منٹ روزانہ بھی اس کو معمول کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد فائدہ ہو، کیونکہ اس کو خشیت کے پیدا ہونے میں بڑا دخل ہے. تو 10-15 منٹ اس کو لگ گئے، 10-15 منٹ اس کو لگ گئے تو آدھا گھنٹہ تو یہ ہو گیا، اور 15-20 منٹ ذکر کو بولے تو ایک گھنٹہ تو یہ ہو گیا. سلوک طے نہیں ہوتا جب تک تنہائی میں رہنے کی عادت نہ ہو، اصل میں یہ بات ہے. سلوک طے نہیں ہوتا جب تک تنہائی میں رہنے کی عادت نہ ہو. اب تو ہمارا اپنا مزاج یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر ادھر ادھر رہے، اکیلے ہو گئے، وحشت ہو گئی، تو کہیں بھی اٹھ کے آ گیا، بھائی کیسے آئے، تو بس اکیلا تھا، طبیعت نہیں لگ رہی تھی تو آ گیا. اکیلے میں اگر طبیعت نہیں لگ رہی تو پھر انہیں سلوک ولوک طے نہیں ہوتا. اس کیونکہ اس کو خشیت کے پیدا ہونے میں بڑا دخل ہے، اس معمول کو. اور خشیت سے خشوع ہوگا. پھر دوسرے طور پر بھی اس کو حصول آثار خشوع میں دخل ہے، یعنی اس کے اور دوسرے ذریعے سے بھی پھر خشوع دل میں آتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ سب سے پہلا اثر جو اس سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے. کیونکہ روزانہ روزانہ جب خبر کو، پلسرات کو، میزان کو، نام اعمال کو، میدان حشر کی وحشت کو، پریشانیوں کو، لوگ ادھر ادھر اپنے اپنے گناہوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ اس کے گناہ چمٹے ہوئے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، پھر اعمال تو لے جا رہے ہیں، نیکیوں کا حساب ہو رہا، برائیوں کا حساب ہو رہا ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جب پورا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بہت چند دنوں میں وہ کہانی ہونے والی ہے، تو کیا یہ اس کا اعتبار ہے. جب پتہ چل جاتا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد میں پلین آنے والا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں ٹرین آنے والی ہے، تو پھر جب تک آدمی وہاں بیٹھا رہتا ہے دل اس کا مشغول تو ہوتا ہے چیزوں میں، لیکن ٹک جاتا نہیں، اس کے ساتھ ٹکاؤ نہیں پیدا ہوتا اس کے ساتھ. اور جب دنیا سے دل اٹھتا ہے تو کلفت اور زینت اور اسی طرح دل بستگی کے سب آثار جاتے رہتے ہیں، اور اس قسم کی تمام باتوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اس شخص کے پیش نظر ہر وقت آخرت کا سفر رہے گا، اور دنیا میں اپنے کو مسافر سمجھے گا، اور ظاہر ہے کہ مسافر کو سفر میں دل بستگی نہیں ہوا کرتی، اس کو منزل کا خیال ہر وقت سوہان روح رہتا ہے. چوتھا جز علت خشوع کا یہ ہے، اور یہ بات فراغ کتب درسیہ آپ کے ذمہ واجب العمل ہے، یعنی شاید علماء کرام کو خطاب ہو رہا تھا اس میں سے ہے یہ، کہ اگر آپ نے ظاہری علوم کی تحصیل میں حاصل کرنے میں 10 سال ختم کیے ہیں تو باطن کی درستی میں فی سال 1 مہینہ خرچ کر دیجیے، یعنی کم از کم 10 مہینے ہی کسی کامل کی خدمت میں صرف کیجیے اور اس کے ارشاد کے مطابق چلیے. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس کی برکت سے دولت خشوع عطا فرماتے ہیں، اور علم کا اثر دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. خوب فرمایا ہے، علم چوں برتن زنی مارے بوت، علم چوں بردل زنی یارے بوت. علم کو جب بدن تک رکھو گے تو ایک سانپ ہوگا، اور دل میں علم کو پہنچاؤ گے تو وہ مددگار بنے گا. اصلاح ظاہر کے ساتھ اصلاح باطن کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اس کی تدبیر مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ جو اس فن کے کامل ہیں اس طرح بتلاتے ہیں، قال را بگزار و مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صحبت نیکاں اگر یک ساتست، بہتر از صد سال زہد و طاعت است، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سال طاعت بے ریا، نفس نتواں کشت الا ذل پیر، دامنا نفس کشرا سخت گیر، گر ہوائے ای سفر داری دلا، دامن رہبر بگیر و پس بیا. اور فرمایا در ارادت باش ثابت اے فریق، تا بیابی گنج عرفان را کلید. ترجمہ: باتیں بنانا چھوڑو، حالات کے مرد بنو، احوال پیدا کرو. باتیں بنانا چھوڑو اور کسی کامل مرد کے سامنے مٹ جاؤ. نیکوں کی صحبت اگر تم کو ایک گھنٹے بھی ملتی ہے تو سو سال کی عبادت اور دنیا کی بے رغبتی سے بہتر ہے، جو اس سے وہ لگن لگے گی جو ان سے نہ لگ سکے گی. اور یہ اللہ کے ساتھ کچھ زمانے تک صحبت ساتھ رہنا سو سال کی بے ریا کی عبادت سے بہتر ہے. نفس کو بغیر پیر کے سائے کے مار نہیں سکتے، اس لیے نفس کو مارنے والے کے دامن کو مضبوط پکڑ لو. اے دل، اگر تو اس راستے کی طلب رکھتا ہے تو رہبر کامل کا دامن پکڑ لے اور پیچھے پیچھے آ جا. اے فرید، تو مریدی میں ثابت قدم رہ تاکہ معرفت کے خزانے کی چابی حاصل کرے. شاید کسی کو ناز ہو کہ ہمارے پاس تو کتابیں ہیں، ان کو دیکھ کر ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے. اس لیے آگے فرماتے ہیں: بے رفیق ہر کشد در راہ عشق، عمر بگزشت و نشد آگاہ عشق. بغیر ساتھی یعنی بغیر پیر کے جو عشق کی راہ میں چلا، اس کی عمر گزر جاتی ہے اور عشق کی خبر نہیں ہوتی. اس شعر کو سن کر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو متعدد حضرات کی نسبت سنا ہے کہ وہ بغیر مرید ہوئے اس راہ میں کامیاب ہوئے. اس لیے اس کا جواب دیا جاتا ہے: یار باید راہ راہ تنہا مرو، بے قلاؤ زاندری صحرا مرو، ہر کے تنہا نادری نادر این راہ راہ برید، ہم باؤنے ہمت مردہ رسید. یعنی اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے، اچھا ترجمہ دیکھو پہلے. پیر مددگار یعنی پیر چاہیے اس راہ کے لیے، تنہا مت چلو اور بغیر واقف رہبر کے اس جنگل میں مت جاؤ. جس کسی نے شاذ و نادر تنہا ہی یہ راستہ طے کیا ہے تو وہ بھی مردان خدا کی روحوں کی قوت کی مدد سے منزل پر پہنچا ہے. یعنی اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہے تو وہ بھی محض ظاہراً ہوا ہے، ورنہ واقع میں وہ بھی کسی کامل کی توجہ اور امداد سے ہی مقصود تک پہنچا ہے، اگرچہ اس کو اس مدد کی خبر نہ ہوئی ہو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچے کی پرورش، کہ بدون ماں باپ کی مدد اور اعانت کے وہ پرورش نہیں پا سکتا، لیکن اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی تو وہ بچہ بڑا ہو کر کہنے لگے کہ میں بغیر کسی کی مدد کے اتنا بڑا قوی الجثہ ہو گیا ہوں، تو جس طرح اس کا یہ قول غلط اور ہنسنے کے قابل ہے، اسی طرح اس راہ کے قطع کرنے والے کا بھی قول بالکل غلط ہوگا. بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ظاہراً ایک شخص کو کسی کے سپرد نہیں کیا جاتا، لیکن واقع میں بہت سے حضرات امر خداوندی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور وہ اس کو غلطیوں میں پھنسنے سے بچاتے ہیں اور راستے کو قطع کرنے میں مدد فرماتے ہیں. بہرحال اس جز کی بھی سخت ضرورت ہے، لیکن اس پر اسی وقت عمل کرنا مناسب ہے کہ جب کتب درسیہ سے فارغ ہو چکے اور اساتذہ ادھر متوجہ ہونے کی اجازت دے دیں، اور اگر اساتذہ ختم درسیات کے بعد بھی چند درسیات ہی میں مشغول رہنے کا حکم فرمائیں تو ان کے ارشاد پر عمل کرے، اور جب تک کافی مناسبت نہ ہو جائے اس وقت تک درسیات ہی میں مشغول رہے، اور جب کافی مناسبت ہو جائے تو چند روز کسی کے پاس رہ کر اصلاح باطن کر لے اور پھر درس و تدریس کا شغل بھی جاری کر دے. خلاف شرع مجاہدہ اور نفس کی مخالفت کوئی چیز نہیں، یعنی شریعت کی مخالفت کر کے نفس کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے مجاہدہ کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہیں: کوئی خاص تکلیف اپنی طرف سے گھڑ کے برداشت کرنا تقوی نہیں ہے. نفس کو سزا دینا چاہیے بلکہ اپنی طرف سے گھڑ لیا، لیکن اس سے ان لوگوں پر شبہ نہ کیا جائے جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں. اس لیے کہ اول تو وہ حضرات حد عباحت سے تجاوز نہ کرتے تھے، پھر وہ بھی بطور علاج کے کرتے تھے، عبادت اور ذریعہ قرب نہیں سمجھتے تھے. ان کے مجاہدے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص گل بنفشہ پینے لگے یا کسی مرض کی وجہ سے چند کھانے برائے چندے چھوڑ دے کچھ کھانے، تو وہ اس دوا پینے اور کھانوں کے چھوڑنے کو عبادت نہیں سمجھتا بلکہ صحت کے حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر پینے لگے تو وہ یقیناً گنہگار ہوگا۔ مجھے ایک جاہل فقیر کی حکایت یاد آئی، وہ یہ ہے کہ ایک عالم کے صاحبزادے گھر سے خفا ہو کر چلے گئے۔ ایک مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں پہاڑ پر ایک فقیر رہتا ہے۔ ان کو چونکہ دین سے مناسبت خاندانی تھی اس لیے ان کو اس فقیر سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے ایک آنکھ پر پٹی باندھ رکھی ہے اور ناک کا ایک سوت نجاست بھری بتی سے بند کر رکھا ہے، ناک کے نتھوں میں سے ایک ناک کو بند کر دیا ہے اور اس میں بھی نجاست لگا دی۔ انہوں نے اس حرکت کا سبب پوچھا تو اس فقیر نے کہا کہ ناک میں یہ گندگی کی بتی اس لیے دی ہے کہ یہاں پھولوں کے درخت بہت ہیں، ہر وقت خوشبو سے دماغ معطر رہتا ہے اور اس سے نفس پھولتا ہے، تو میں نے نفس کا علاج کرنے کے لیے ایک طرف ناک میں نجاست دے رکھی ہے تاکہ اس کی تکلیف سے نفس محظوظ نہ ہونے پائے، محظوظ میں نے انجوائے نہ کرنے پائے، اور آنکھ پر پٹی اس واسطے باندھ رکھی ہے کہ کام تو ایک آنکھ سے بھی چل جاتا ہے تو بلا ضرورت دوسری آنکھ کیوں خرچ کی جائے۔ یہ سن کر اس مسافر نے کہا کہ فقیر صاحب، میں خود تو عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کی صحبت میں رہا ہوں، ان سے جو کچھ سنا ہے اس کی بنا پر کہتا ہوں کہ نہ تو آپ کا وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے، کیونکہ ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہے وہ جگہ ہمیشہ خشک رہے گی اور یہ مانیا وضو ہے، لہذا آج تک کی سب نمازیں آپ کی برباد ہوئیں۔ چونکہ وہ فقیر بے اعتبار نیت کے سچا طالب تھا، صرف جہالت سے مبتلا ہو گیا تھا، اس کو سن کر بہت رویا اور توبہ کی۔ واقعی جہل بہت بری چیز ہے۔ ہمارے تھانہ بھون کا واقعہ ہے کہ یہاں ایک فقیر رہتا تھا بالکل جاہل، اور محلے کے اکثر لوگ اس کے معتقد تھے، حتیٰ کہ ہمارے نانا صاحب بھی۔ چونکہ صلحاء فقراء سے، نیک فقراء سے ان کو خاص تعلق تھا، وہ بھی معتقد تھے۔ محلے بھر میں صرف ایک شخص تھا کہ وہ اس فقیر کا معتقد نہ تھا، اور یہی کہتا تھا کہ جاہل آدمی کی کیا فقیری، فقیر تو ہے لیکن جاہل کی کیا فقیری، پتہ نہیں کب کیا کر بیٹھے۔ اس حرکت پر تمام اہل محلہ اس کو ملامت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شخص کو یہ شرارت سوجی کہ آخر شب میں تہجد کے وقت کسی ذریعے سے اس فقیر کے مکان کی چھت پر جا بیٹھا۔ جب وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو نہایت دھیمی اور سریلی آواز میں ان کا نام لے کر پکارا۔ اس نے اپنا نام سن کر پوچھا کہ کون پکارتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں اخی جبرائیل، میں تمہارا بھائی جبرائیل ہوں۔ جبرائیل کا نام سن کر وہ نہایت غور سے متوجہ ہوا۔ الحائی کو اذا صلی یومین انتظر الوحی، بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر جاہل جلاہ جو ہے دو دن نماز پڑھ کر وحی کا منتظر ہو جاتا ہے، اور کہا کیا ارشاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تجھے سلام کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے، ہم کو تیری کبڑی کمر دیکھ کر شرم آتی ہے، اس لیے اب ہم تجھ سے نماز کو معاف کر دیے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے۔ اس فقیر نے جو اخی جبریل کی زبان سے پروانہ معافی سنا تو پھر کیا تھا، وضو کا لوٹا رکھا اور سو گئے۔ اب تہجد بھی غائب، صبح بھی، ظہر بھی۔ معتقدین نے یہ دیکھا کہ بڑے میاں کئی وقت سے مسجد میں نہیں آئے تو بعضوں کو فکر ہوئی، ادھر ادھر تذکرہ شروع ہوا۔ آخر گھر پہنچے تو دیکھا کہ اندر سے زنجیر بندھی ہے، بہتری آوازیں دی تو جواب ندارت۔ آخر بڑی مشکل سے دروازہ کھولا، بڑے میاں سے نماز میں نہ آنے کا سبب پوچھا تو اول تو مارے نخوت کی آپ نے کچھ جواب بھی نہیں دیا، لیکن جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اخی جبرائیل آئے تھے، وہ فرما گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نماز معاف کر دی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص جو غیر معتقد تھا اور جس نے یہ حرکت کی تھی بہت ہنسا۔ لوگوں کو اس کے ہنسنے پر شبہ ہوا کہ اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھ لیجئے، آپ ان کو فقیر و بزرگ بتلاتے ہیں، حقیقت میں جاہل کی فقیری کیا ہوگی، جب وہ فقیر نہیں ہو سکتا تو پیر اور مقتدی تو بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جاہل فقیر یہیں تھانہ بھون میں تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تفسیر فرمائی تھی، والضحا واللیل اذا سجا، اے نفس تیری یہی صدا۔ اور چونکہ دیہاتی تھا تو سزا کو سجا بولا تھا، اے نفس تیری یہی سجا، صاحب وہ سب جہل کے کرشمے ہیں، اور یہ نامعقول پیٹ اس قسم کی کرتوتیں کرواتا ہے، یعنی پیٹ کی وجہ سے کرتے ہیں سب لوگ. زیادہ تر افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کی تمیز نہیں رہی کہ یہ واقعی میں فقیر ہے یا مکار ہے، اور بعض بعض مقامات کی تو یہ حالت ہے کہ وہاں فساق فجار تک کے معتقد ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک مشہور شہر کی نسبت ایک ثقہ سے سنا ہے کہ ایک ایسے ہی نامعقول پیر کے پاس ان کا مرید بیٹھا ہے اور اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے، اور حضرت پیر صاحب اس کا منہ چوم رہے ہیں. غرض یہ ہے کہ وہ پہاڑ کا رہنے والا اگرچہ فقیر تھا، لیکن بوجہ جہل کے اس نے یہ خرافات کی کہ آنکھ پر پٹی باندھی کہ نفس کو شاپ ہوگا، اور اسی کو اطاعت سمجھا. صاحب اگر نفس پر مشقت ہی ڈالنا ذریعہ قرب ہوتا تو لا تقتلوا انفسکم نہ فرمایا جاتا، کیونکہ یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے، اسے تو بہت زیادہ نزدیکی ہونا چاہیے اپنے آپ کو مار ڈالنے سے. غرض قرب ہوتا ہے صرف دین کا کام اس طریقے کے ساتھ کرنے سے، اس کے طریقے کے ساتھ کرنے سے. بزرگوں نے دین کی توازن کی حالت اور ہمارے تاوے تقدس کی حقیقت، بزرگوں میں کتنا توازن تھی اور ہمارے اندر جو ہے وہ کیسا تقدس پایا جاتا ہے. حضرت سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ شان تھی کہ قدمی علی رقاب کل اولیاء اللہ کم، ان کا مقولہ ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا تھا. یہ ان کی وہ حالت تھی جو شیخ نے گلستہ میں نقل کی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ من نگویم کے تاعتم بپذیر قلم عفو برگناہم کش. حضرت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے ان کا مقولہ جو ہے اپنی حالت کے بارے میں وہ نقل فرما رہے ہیں، گلستہ میں شیخ نے نقل کیا ہے. میں ترجمہ پورا نہیں کیا، تھوڑا سا کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ میری طاعت قابل قبول ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیجئے، صرف گناہ ہی بخش دیجئے، طاعت تو ہے ہی نہیں. یہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی سے، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میری طاعت کو قبول فرما لیجئے، اس لیے کہ میرے پاس تو طاعت ہے ہی کہاں، صرف یہ التجا ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے. اور آپ کے اس قول میں قدمی علی رقاب کل اولیاء اللہ، اگرچہ اختلاف ہے کہ تمام اولیاء اللہ مراد ہیں یا اس زمانے کے اولیاء اللہ، لیکن دوسری شق میں بھی کچھ کم فضیلت ثابت نہیں ہوتی. تو جب یہ حضرات اپنے کو ایسا کہیں تو ہم کو کیا حق ہے کہ ہم اپنے کو جنید وقت سمجھیں؟ اور اگر جنید ہی سمجھیں تب بھی اپنے کو گنہگار سمجھنا چاہیے، کیونکہ جنید تو اپنے کو بہت بڑا گنہگار کہتے تھے، مگر ہمارا تقوی کچھ ایسا لوہے کا جڑا ہوا ہے کہ فسق و فجور سے بھی نہیں جاتا، کچھ بھی کریں پھر بزرگ کے بزرگ. ہمارے تقوی کی وہی حالت ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو، کہ وہ کسی طرح ٹوٹتا ہی نہ تھا. بی بی تمیزہ کا ایک قصہ مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک عورت فاحشہ تھی، کسی بزرگ نے اس کو نصیحت کیا نماز پڑھنے کی تاکید کی اور وضو بھی کرا دیا، اس نے نماز شروع کر دی. ایک مدت کے بعد جو ان بزرگ کا وہاں گزر ہوا تو بی بی تمیزہ بھی ملنے کو آئیں. انہوں نے پوچھا کہ بی بی نماز بھی پڑھا کرتی ہو؟ کہنے لگی جی ہاں پڑھتی ہوں. انہوں نے کہا کہ وضو بھی کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ آپ نے اس روز کرا دیا تھا نا. صاحب مثنوی نے اس قصے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ہم لوگوں کا تقویٰ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو. دنیا کے رنج و کلفت یا عیش و نعمت کا ناقابل التفات ہونا. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے خواب کی حالت میں یہ دیکھا کہ مجھے خوب پیٹا جا رہا ہے اور مجھے چاروں طرف سے سانپ بچھو ڈس رہے ہیں، لیکن بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ تخت شاہی پر آرام کرتا ہے، کوئی مورچل جھل رہا ہے، کوئی عطر لا رہا ہے، کوئی پان لا رہا ہے، پان کھانے کی ترغیب ہے اس میں، چاروں طرف لوگ دس دستہ کھڑے ہیں. تو کیا اس کے دل پر اس خواب کا کوئی اثر باقی رہے گا؟ خواب میں تو دیکھا کہ لوگ مار رہے ہیں، سانپ بچھو ڈس رہے ہیں، لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تخت شاہی پر ہے، لوگ خدمت کر رہے ہیں، تو خواب کا کیا اثر ہوگا؟ ہرگز نہیں. بلکہ اگر وہ خواب از خود یاد بھی آ جائے تو طبیعت اس کو بہلا دے گی. اور اس کے برعکس ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوں اور تمام لوگ میرے سامنے دست بندے ہاتھ بندے ہوئے کھڑے ہیں، اور لوگ اپنی اپنی حاجتیں میرے سامنے پیش کرتے ہیں، میں ان کو پورا کرتا ہوں، لیکن آنکھ جو کھلی تو دیکھا کہ ایک شخص سر پر جوتیاں مار رہا ہے، بہت سے سانپ بدن کو لپٹے ہوئے ہیں اور ایک کتا منہ میں موت رہا ہے۔ تو کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بیداری کی اس مصیبت کے بعد بھی خواب کی کسی قسم کی مسرت اس کے دل پر رہ سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے خواب کی مثال بیداری کے مقابلے میں۔ کسی نے خوب کہا ہے، حال دنیا را بپرسیدم منز از فرزانہ، گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانہ، باز گفتم حال آنکس گو کے درد دل دروے ببست، گفت یا غولیست یا دیویست یا دیوانہ۔ میں نے ایک عقلمند شخص سے دنیا کے حال کو پوچھا تو کہنے لگے ایک خواب ہے یا ایک ہوا ہے یا ایک کہانی ہے۔ میں نے پوچھا اس کا بھی حال بتائیے جو اس میں دل لگائے، بولے کہ وہ کوئی بھوت ہے یا کوئی دیو ہے یا پاگل ہے۔ تو واقعی دنیا کی مثال خواب ہی کسی ہے کہ دنیا میں عمر بھر عیش کیا اور مرنے کے ساتھ ہی پکڑا گیا، تو وہ عیش کیا کام آیا؟ دنیا کی حالت پر مجھے ایک حکایت یاد آئی، ہے تو محمل لیکن منتبہ ہوئے۔ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ سوتے میں روزانہ پیشاب کر لیا کرتا تھا، نیند کی حالت میں بستر پہ روزانہ اس کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ اس کی بیوی اس کو دھوتی تھی۔ ایک روز بیوی نے کہا کہ کمبخت میں تو پیشاب دھوتے دھوتے پریشان ہو گئی۔ اس زمانے کی بیوی تھی جو اس کا پیشاب دھو دیتی تھی۔ آخر تجھ پر یہ کیا شامت سوار ہوئی؟ کہنے لگا کہ میں روزانہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ چل تجھے سیر کر لاؤں، سیر کرا لاؤں۔ جب میں چلنے پر آمادہ ہوتا ہوں تو کہتا ہے کہ پہلے پیشاب تو کر لو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیشاب خانے میں پیشاب کر رہا ہوں، حالانکہ وہ بستر ہوتا ہے۔ بیوی نے یہ خواب سن کر کہا کہ ہم لوگ غریب ہیں، شیطان تو جنات کا بادشاہ ہے، اس سے کہنا کہ ہم کو کہیں سے کچھ روپیہ لا دے۔ چنانچہ شوہر نے کہنے کا وعدہ کیا۔ رات کو جب سویا تو شیطان پھر خواب میں آیا۔ اس نے شیطان سے کہا کہ یار ہم خالی خولی نہیں چلتے، کہیں سے کچھ روپیہ دلواؤ تب آپ کے ساتھ چلیں گے۔ شیطان نے کہا یہ کیا مشکل ہے، تم میرے ساتھ چلو، جتنا روپیہ کہو گے ملے گا۔ اس نے بادشاہ کے خزانے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور ایک گٹڑی میں بہت سا روپیہ بھر کر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس میں اتنا بوجھ تھا، اتنا وزنی تھا کہ مارے بوجھ کے اس کا پاخانہ نکل پڑا۔ جب صبح ہوئی تو بستر پر پاخانہ دھرا ہوا تھا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ شیطان نے روپیوں کے اس قدر تھوڑے میرے کندھے پر رکھ دیے کہ بوجھ کے مارے خطا ہو گیا ہے۔ کہنے لگی میاں تم پیشاب ہی کر لیا کرو، ہمیں روپیوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے ہگا تو نہ کرو۔ تو یہ حکایت ہے تو محمد تھی، لیکن اگر غور کیجئے تو یہ ہماری حالت پر منطبق ہے کہ ہم بھی مثل اس شخص کے اس وقت خواب میں ہیں، لیکن جس وقت آنکھ کھلے گی، جس کو موت کہتے ہیں، اس وقت معلوم ہوگا کہ وہ سب خیال تھا اور بس۔ اور اس وقت ہم اپنے گناہوں کی نجاست میں لطپت ہوں گے، نہ روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہوگا، نہ کوئی یار و مددگار ہوگا، بالکل جریدہ و تنہا ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ تم ہمارے پاس ایک ایک جیسے ہم نے بنائے تھے پہلی بار اور چھوڑ دیا آئے۔ ہم نے اسباب دیا تھا پیٹ کے پیچھے اور چھوڑ دیا جو کچھ اسباب ہم نے تم کو پیٹ کے پیچھے، جو کچھ ہم نے اسباب تم کو دیا تھا اس کو چھوڑ دیا اپنی پیٹ کے پیچھے۔ اور اگر بالفرض روپیہ ہوتا بھی تو تب بھی کچھ کام نہ آتا۔ چنانچہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم لہم عذاب علیم۔ قیامت کے دن اگر ساری دنیا ان کو مل جائے اور اتنا اور بھی تاکہ قیامت کے دن کے عذاب کے فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے قبول نہ کی جائے گی، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں چند روز عائش کر کے اگر یہ انجام ہوا تو وہ عائش بھی کلفت ہے، اور اگر یہاں چند روز تکلیف اٹھا کر ابد الآباد کی نعمت حاصل ہو گئی تو یہ تکلیف بھی راحت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر جب کئی کئی دن تک فاقہ ہوتا تو بیوی کہتی کہ حضرت اب تو صبر نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت میں کھانے تیار ہو رہے ہیں، ذرا صبر کرو انشاءاللہ، بہت جلد اس نعمت سے مالا مال ہوئے۔ اللہ اکبر، بیوی بھی ایسی شاکر صابر کہ جنت کے ادھار پر رضامند ہو کر خوش ہو جاتی تھی۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک بادشاہ نے لکھا کہ آپ پر بہت تنگی ہے، بہتر ہو کہ آپ میرے پاس چلے آئیں۔ آپ نے جواب میں ایک قطعہ لکھ کر بھیجا، جس کے بعض اشعار یہ ہیں، فارسی میں اس کا ترجمہ یہ ہے: تمہارا گھی والا مرغ اور شراب کھا پی لینا ان سے ہماری تھوڑی سی جو کی روٹی بہتر ہے. تمہارا لباس اطلس اور ریشم اور مخمل کا رفو کی ہوئی ہماری اون کی گڑڑی ہے. ٹھیک ہے بس یہ جو گزری چلی جاتی ہے تمہاری راحت اور ہماری کل کی محنت. ٹھہریے کہ جب تک قیامت کا ڈھول بجے تمہاری وہ باتیں عمدہ قرار پاتی ہیں یا ہماری. گزری ہوئی عمر خواب سے زیادہ نہیں ہوتی. واقعی وہاں جا کر نہ عیش کا یہاں کا عیش رہے گا نہ مصیبت. اور آخرت میں تو گزشتہ چیزیں کیا یاد رہتی. دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ عمر گزشتہ بیش از خواب نہیں, خواب سے زیادہ نہیں ہے گزشتی عمر. زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے جیسے برف کا ٹکڑا کہ پگھلنا شروع ہوا تو ختم ہی ہو کر رہا. اسی واسطے حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کے روز اہل مصیبت کو بڑے بڑے درجے عنایت ہوں گے تو اہل نعمت والے کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی. لیکن آج ہم کو بھی یہ درجے ملتے تو اس حالت پر نظر کر کے دیکھا تاکہ ہم کو بھی یہ درجے ملتے اس حالت پر نظر کر کے دیکھا جائے تو بے تعمل یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا تب بھی گزارج نہ تھا. البتہ اعتراض محض لغو ہے کہ یہ تو جنت کا وعدہ ہے. صاحب کیا جنت تھوڑی چیز ہے؟ ابھی چونکہ دیکھا نہیں اس واسطے جنت کی کچھ قدر نہیں. جب دیکھو گے تو حقیقت کھلے گی. اور جنہوں نے ان چیزوں کو دل کی آنکھوں سے آج دیکھ لیا ہے ان کی وہی حالت ہے جو دیکھنے والے کی ہوتی ہے. رہا یہ شبہ کہ یہ تو جب ہوگا تب ہوگا, اس وقت تو مصیبت میں ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا کبھی مصیبت میں نہیں رہتا. بات یہ ہے کہ جس چیز کا نام آپ نے مصیبت رکھا ہے وہ مصیبت ہے ہی نہیں. تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس طرح آرام کی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے اسی طرح مصیبت کی بھی ایک صورت اور ایک حقیقت ہوتی ہے. دیکھو اگر ایک شخص کا محبوب مدت کا بچھڑا ہوا اچانک مل جائے اور اس عاشق کو بہت زور سے اپنی بغل میں دبائے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹنے لگیں, اگرچہ یہ نہایت تکلیف میں ہے لیکن دل کی یہ حالت ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اور دبائے تو اچھا ہے. اور اگر محبوب کہے کہ اگر تکلیف ہوتی ہے تو چھوڑ دوں تو جواب میں کہے گا اسیرت نہ خواہد رہائی زبن شکارت نہ جویت خلاصت کمن. تیرا قیدی قید سے رہائی نہیں چاہتا اور تیرا شکار پھندے سے نکلنا نہیں چاہتا. اور اگر وہ کہے کہ اگر تم کو دبانے میں تکلیف ہو تو تم کو چھوڑ کر تمہارے اس رقیب کو یعنی جو تمہارا دوسرا جو مجھے چاہتا ہے اس کو دباؤں تو کہے گا کہ نشود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیرت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. دشمن کو یہ نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہو, ہم دوستوں کے سر سلامت ہیں, آپ اس پر اپنے خنجر کو آزمائیے. یہ بولے گا اور کہے گا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. حتیٰ کہ اگر اس کا دم بھی نکل جائے تو اس کے لیے آئین راحت ہے. حالانکہ بظاہر نہایت ہی تکلیف میں ہے کہ اگر کسی اجنبی کو جس کو علاقہ محبت نہ معلوم ہو اس کی خبر ہو تو بہت ہی رحم کھائے گا اور محبوب سے سفارش کرے گا. لیکن عاشق کو یہ رحم اور سفارش بے رحمی اور عداوت نظر آئے گی کیونکہ جانتا ہے کہ اس سفارش کا اثر یہ ہے کہ محبوب چھوڑ کر ابھی علیحدہ ہو جائے گا. اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا ہے وہ آپ کی اس خیر خواہی کو کہ ہائے یہ اللہ والے بڑی مصیبت میں ہیں ان کو اس سے نکلنے کی تدبیر بتلائیں نہایت ناگوار سمجھتے ہیں. میں نے اپنے استاد علیہ الرحمہ سے ایک حکایت سنی ہے. ایک بزرگ چلے جا رہے تھے, راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہے اور تمام بدن زخمی ہو رہا ہے. غور کر کے دیکھا تو انوار اس شخص کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ والوں میں سے ہیں. ان کو بہت رحم آیا اور قریب جا کر ادب سے زخموں کی مکھیاں جھیلنے ہٹانے لگیں زخموں پر سے مکھیاں ہٹانے لگے. کچھ دیر کے بعد ان کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میرے اور میرے محبوب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ اور فرمایا کہ میری وہ حالت ہے کہ خوشا وقت و خرم روزگارے یارے بر خو و از وصل یارے. کتنا اچھا ہے وہ وقت اور کتنا خوب ہے وہ زمانہ کہ ایک دوست دوسرے کی ملاقات سے پھل حاصل کرے. تو محبت کا تعلق ایسی چیز ہے کہ ناگوار بھی گوارا ہوتا ہے. ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص کی محبت کے جرم میں اس کو چابک کی سزا دی جا رہی کوڑے مارے جا رہے تھے. 99 چابکوں میں تو وہ آہ نہیں کیا لیکن اس کے بعد جو ایک چابک لگا تو اس میں بہت زور سے آواز آہ کی. لوگوں نے سبب پوچھا, کہنے لگا کہ 99 چابک تک تو محبوب بھی میرے سامنے کھڑا تھا. مجھے یہ حظ تھا کہ محبوب میری حالت دیکھ رہا ہے اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور آخر کے چابک میں وہ جا چکا تھا اس لیے میں نے تکلیف محسوس کی. حق تعالیٰ سبحانہ اسی کو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، عجیب آیت ہے، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال میں بھی یہ خاصیت ہے کہ کلفت مبدل براحت ہو جاتی ہے، تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے. اور اس شاخ نے بھی اس کی تمنا کی ہے، بجرم عشق تم می کشند غوغانیس، تو نیز برسر باما کے خوش تماشائیس، آپ ہی کے عشق کے جرم میں مجھے قتل کر رہے ہیں، اس کی دہائی ہے، تو آپ بھی چھت کے کنارے پر آئیے کیونکہ یہ ایک اچھا تماشا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے تماشا ہو جائے گا. تھوڑا یہ جو برسر بام بلا رہے ہیں، محض اسی حد و راحت کے لیے کہ جب محبت میں یہ خاصا ہے تو جن کو آپ تکلیف میں سمجھتے ہیں اور ان کے اس حالت کے برداشت پر تعجب کرتے ہیں، اگر ان کو بھی اس تکلیف میں راحت ہوتی ہو تو کیا عجب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ ان کے ایک تیر آ کر لگا لیکن قرآن پڑھنا چھوڑا نہیں. آخر ایک دوسرے صحابی سوتے تھے، جاگنے کے بعد انہوں نے اس حالت کو دیکھا اور بعد سلام ان سے پوچھا تو فرمانے لگے کہ جی نے چاہا کہ تلاوت قرآن شریف کو قطع کر دوں. غرض محبت ایسی چیز ہے، لیکن چونکہ ہم نے محبت کا مزہ چکھا نہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مصیبت میں ہیں، اور واقعی میں وہ مصیبت میں نہیں ہے کیونکہ مصیبت نام ہے، کیونکہ مصیبت نام ہے حقیقت مصیبت کا، نہ کہ صورت مصیبت کا. بس وہ شبہ بھی جاتا رہا کہ اللہ والے مصیبت میں ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نافرمانی کے ساتھ راحت اور عزت نہیں اور اطاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں. پس اگر ہم عزت کے خواہ ہیں تو اطاعت خداوندی کو اختیار کریں. ہم نے اس کو جب سے چھوڑ دیا ہے اسی وقت سے ہماری راحت اور عزت بھی جاتی رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اعمال میں مشغول ہونا. قرآن شریف میں ہے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبردار ہیں. اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک مضمون کا مراقبہ سکھلایا ہے، اگر اس کو مستحضر رکھیں تو عمل میں کبھی کوتاہی نہ ہو. یعنی ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں. اس کی پابندی سے تھوڑے دنوں کے بعد ایک حال پیدا ہوگا اور ذوقاً یہ سمجھے گا کہ میں خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، گویا میں خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور قرآن و حدیث میں اس قسم کے جتنے مضامین ہیں یہ سب مراقبات ہیں. ان میں بتلا دیا ہے کہ اطاعت کی اصلی اور راسخ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ مراقبات مستحضر ہوں. صوفیہ کے یہاں جو مراقبات کرائے جاتے ہیں اس کا مقصود بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ مضامین مستحضر ہوں جو مراقبے میں کرائے جاتے ہیں. مستحضر کے معنی ہیں ہر وقت یاد رہنا، ہر وقت دھیان ہونا. کیونکہ جب یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس کام کی حاکم کو بھی اطلاع ہے تو پھر اس میں کوتاہی نہیں ہوا کرتی، اور یہ نہایت آسان مراقبہ ہے. اس سے ہر شخص منتفع ہو سکتا ہے. عادت اللہ یوں جاری ہے کہ کسی قدر تنہائی کی اور کسی شیخ سے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر انسان کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے اور شیخ سے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت علوم اور اعمال میں ایک درجے میں کمزوری آ گئی ہے. علم میں بھی کمزوری آ گئی ہے اور عمل میں بھی کمزوری آ گئی ہے. توضیح اس کی یہ ہے کہ ہر عمل میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو رائے کے درست کرنے کی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دوسرے ہمت کی، قوت ہمت. ہم لوگوں میں دونوں کی کمی ہے. رائے کی کمی یہ ہے کہ بسا اوقات بعض اعمال کے منشے یا ناشی کے متعلق ہم ایک امر کو برا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ برا ہوتا ہے. اسی طریقے پر بعض اوقات باوجود درستی رائے کے کسی عمل میں اکثر ہمت ٹوٹ جاتی ہے، تو شیخ چونکہ صاحب تجربہ ہوتا ہے اس سے رائے کی مدد ملتی ہے اور اس کے کہنے میں کچھ برکت بھی ہوتی ہے، اس سے ہمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کی رسم اصلی جو کچھ بھی ہو، یہ ضرور قدرتی بات ہے کہ جب کسی کو شیخ بنا لیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت کم ہوتی ہے. تو رائے کے صحیح کرنے کا اور ہمت کی کمی کرنے کا عادتاً بجز شیخ بنانے کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. پس مقدمۃ الواجب واجب، یعنی واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، عمل کے لیے کسی شیخ کا دامن پکڑنا ضروری ہوگا. اور شیخ کی پہچان یہ ہے کہ علم دین بقدر ضرورت رکھتا ہو، خواہ پڑھ کر خواہ علماء کی صحبت سے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر طالبین کو کرتا ہو، یعنی جو اس کے مریدین ہیں ان کو اچھی بری بات، جو اچھی بات ہے وہ بولتا ہو، بری بات سے روکتا ہو، کسی مسلم شیخ سے تعلق رکھتا ہو، اور علماء سے نفرت نہ رکھتا ہو، اور علماء سے استفادہ کرنے میں عار نہ کرتا ہو، اور اس کی صحبت میں رغبت آخرت کی اور دنیا کی نفرت پائی جاتی ہو، پس جس شخص میں یہ علامتیں ہوں وہ کامل شمار ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں جو غم پیش آ جاتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ واقعی یہاں کا غم ہی کیا، یہاں کے غم کی تو ایسی مثال ہے جیسے خواب کا غم، کہ خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور اسی وقت آنکھ کھل جائے اور دیکھے کہ ایک نہایت عمدہ سیج بند کسے ہوئے پلنگ پر آرام کر رہا ہے، بہت بڑا محل ہے، لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، تو کیا اس شخص کے ذہن میں وہ خواب رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہاں کی خوشی بھی خواب کی سی خوشی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ میں تخت سلطنت پر ہوں، اور آنکھ کھل جائے تو یہ دیکھے کہ چاروں طرف پولیس کے سپاہی بیڑیاں لیے کھڑے ہیں اور اس کو جیل خانے لے جانا چاہتے ہیں، تو اس خواب کی بادشاہ سے اس کو کیا راحت ملے گی؟ یہی حالت ہے دنیا کے غم اور دنیا کی خوشی کی، کہ اگر اللہ کے سامنے خوش گیا تو یہاں کی عمر بھر کے غم اور رنج کچھ بھی نہیں، اور اگر اللہ کے سامنے غم زدہ گیا تو یہاں کی عمر بھر کی خوشی بھی خاک ہے۔ مگر اب لوگ اس خواب اور خیال کو حقیقی غم اور خوشی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے بس یہی ہے کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے۔ صحابہ کرام میں بس یہ بات نہ تھی، صحابہ کرام میں یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے دنیا کو اپنا گھر سمجھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات میں نہ تکبر تھا، نہ شیخی تھی، نہ وہ کسی مخلوق سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے تھے، اور ہر وقت آخرت کے منتظر تھے، انتظار میں تھے آخرت۔ اور صحابہ کرام کی تو بڑی شان ہے، اولیاء اللہ کی یہی حالت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کو غم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ غم خلاف امید ہونے سے ہوتا ہے۔ تو جو شخص کسی چیز کے بارے میں یہ امید رکھے کہ یہ ہم سے جدا نہ ہوگی، اس کو اس کے جدا ہونے کا غم ہوگا، ورنہ کوئی بھی غم نہ ہونا چاہیے۔ ہاں طبعی رنج یہ دوسری بات ہے، میں پریشانی کے غم کی نفی کر رہا ہوں، ایک ایسا غم جس میں پریشانی پیدا ہو جائے۔ یہی فرق ہے ان لوگوں میں جو دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور ان میں جو دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام نے کبھی اپنے کو اتنا بڑا نہیں سمجھا۔ اوپر سے کوئی چل رہا ہے مضمون غالباً۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً اگر کسی پر سختی ہو گئی تو بدلہ نہ دیا ہو صحابہ سے، چونکہ جب آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر وہ غلطی ہو جائے تو بات بناتا ہے، معافی نہیں چاہتا، عذر نہیں کرتا، اور جب آدمی میں تواضع ہوتی ہے تو وہ عذر کر دیتا ہے، اور اگر کوئی ظلم ہو گیا ہے تو بدلہ دے دیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ایک لشکر کے سپہ سالار تھے، وہاں کسی عیسائی بادشاہ کی تصویر کھڑی تھی، بعض مسلمانوں نے جوش میں اس تصویر کی ایک آنکھ پھوڑ دی۔ حضرت ابو عبیدہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ میں راضی ہوں کہ وہ لوگ اس تصویر کے بدلے میں میری آنکھ پھوڑ ڈالیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، اور فرمائے کہ ھذا اوردنی الموارد، اسی نے مجھے ہلاکتوں میں مبتلا کیا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ مشکلے میں پانی لے کر محلے میں پھرتے ہیں، پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک شخص نے آ کر تعریف کی تھی، میں نے غور کر کے دیکھا کہ نفس اس سے خوش ہوا، اس لیے اس کا علاج کر رہا ہوں۔ کہ محلے میں لوگوں کو پانی پلا رہے تھے مشکلے میں، جیسے سقا پانی پلاتا۔ غور کیجئے، ان دونوں صاحبوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو دریا ہیں، ہمیں سب معاف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہنا اور اس کی آستین نے تراش دی، پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب میں نے اس کو پہنا تو یہ مجھے اچھا معلوم ہوا اور طبیعت اس میں مشغول ہوئی، اس لیے میں نے اس کی آستینیں سامنے سے کاٹ دی تھوڑی سی تاکہ یہ بدنما ہو جائے۔ اب یہ حالت ہے کہ اگر کہیں بخیہ میں بھی کمی رہ جائے تو درزی کے سر بخیہ میں وہ سمجھ رہا ہوں اس کی تاکہ پرانے میں رہ جائے تو درزی کے سر پر مارتے ہیں۔ وہ حضرات اچھے کپڑے کو بھی خراب کر لیتے تھے۔ غرض یہ کہ کسی کا یہ خیال کہ ہم دریا ہو گئے ہیں، ہمیں گناہ سے نقصان نہیں ہوگا، غلط ہے۔ اس قسم کے لوگ اب بھی موجود ہیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں۔ البتہ بات جو کہو نہایت صاف کہو، کہ اس میں کسی قسم کی پیچیدگی اور گنجلک نہ رہ جائے. اب ہم میں یہ منحوس حالت ہے کہ ہم دونوں میں فرق نہیں کرتے. یا تو تکلف ہوتا ہے کہ اپنی حالت بھی صاف بیان نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل مدعیان محبت کی یہ حالت ہے کہ اگر ادب کریں گے تو چار دن تک رہیں گے، لیکن یہ نہ بتلائیں گے کہ کس ضرورت کے لیے آئے ہیں، اور جب عین چلنے کا وقت ہوگا تو کہیں گے کہ میرے بارے میں کیا ارشاد ہے. اور اگر کہو کہ بھائی تم نے اپنی حالت تو کہی ہوتی پھر رائے لی ہوتی، تو اس کا جواب یہ کہ حضور کو تو سب روشن ہے، حضور کو اپنی تو خبر نہیں، ان کی حالت حضور پر روشن ہو گئی. میں کشف کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ غیر اختیاری ہوتا ہے. دیکھو یعقوب علیہ السلام کو مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہوئی، اگر کشف امر اختیاری تھا تو کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام مطلع نہیں کیے گئے؟ اور جب خبر ہوئی تو اس طرح کے مبشر کرتا لے کر چلا، آپ نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے دور سے ہی، لیکن یہ کہہ کر ڈرے کہ لوگ کہیں گے اب تک تو آپ کو پتا نہیں چلا، اب یوسف کی خوشبو آنے لگی، اس لیے میرے کلام کو ہزیان پر محمول کریں گے. اس لیے فرمایا لولا ان تفندون، اگر مجھے تم کم عقل نہ سمجھو تو مجھے آ رہی ہے خوشبو، یہ جواب دے دیا میں. گہے برطار میں اعلی نشینم، گہے برپشت پائے خود نبینم. کبھی تو میں اونچے سے اونچے والا خانے پر بیٹھتا ہوں اور کبھی اپنے پیر کی پشت کو بھی نہیں دیکھ پاتا. تو یہ کیا ضرور ہے کہ ہر وقت کشفی ہوا کریں؟ یہاں تک کہ ایک تعلیم ہے کہ اگر عیب بھی ہو تو مرشد سے صاف کہہ دے کہ میرے اندر یہ مرض ہے. بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ لڑکوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے اس مرض کو بلی کے گو کی طرح چھپاتے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. چھپانے کا حکم اس موقع پر ہے کہ جہاں اظہار میں کوئی مصلحت نہ ہو، اور طبیب کو دکھلانے کی ممانعت نہیں ہے. اظہار کی ممانعت ایسے موقع پر ہے کہ جیسے کہ ایک شخص کی نسبت سنا ہے کہ جب حج کو گیا تو رمی جمار کے وقت ایک لمبا جوتا لے کر ان تین پتھروں میں سے ایک پتھر کو خوب پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کمبخت فلاں دن تو نے مجھ سے یہ گناہ کرایا تھا، فلاں رات کو تو نے مجھ سے یہ کرایا تھا، تو میں ایسے موقع پر بلا کسی ضرورت اور مصلحت کے اظہار کرنا یہ تو ایسے موقع پر بلا کسی ضرورت اور مصلحت کے اظہار کرنا یہ تو حماقت ہے، مگر طبیب سے ہرگز نہ چھپاؤ. اور اگر یہ خیال کرو کہ ہم ان کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے تو ایسے شخص کو پیر نہ بناؤ، کیونکہ اولیاء اللہ کسی کو ذلیل اور حقیر نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تایار کرا خواہد و میلش بکہ باشد، تاکہ محبوب کس کو چاہتا ہے اور اس کی رغبت کس کی طرف ہوتی ہے. وہ کتے کو بھی ذلیل نہیں سمجھتے، وہ کسی کی نسبت یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ مقبول نہ ہوگا. کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ مقبول ان میں سے نہیں، یہ مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کی کیا بنیاد ہوگی بھائی؟ ان کا مذہب ہے غافل مرو کے مرکب مردان زہدرا، در سنگ لاخ بادیا بے پا بے ہا بری بادیا پے ہا بریدان، نومید ہم مباش کے رندان بادنوش، ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدان. غفلت کے ساتھ نہ چلو کہ زہد کے مردوں کی سواریوں کی جنگل کے پتھریلے مقامات میں کونچیں کاٹ دی گئی ہیں. غفلت کے ساتھ مت چلو کہ جو زہد کے مرد ہیں، مطلب دنیا جو مجاہدے کے ساتھ اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اور بہت بہت مجاہدوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسے ایسوں کے بھی سواریوں کی کونچیں کاٹ دی گئی ہیں، یعنی راستہ ایسے ان کا کٹ چکا ہے بوسوں کا. غفلت مت کرو کا مطلب یہاں پر ہے کہ ذرا حماقت میں مت آ جاؤ. غفلت کے ساتھ نہ چلو کہ زہد کے مردوں کی سواریوں کی جنگل کے پتھریلے مقامات میں کونچیں کاٹ دی گئی ہیں، یعنی زہد کے اسباب میں خلل پڑ جاتا ہے. لیکن کام میں لگے رہو، نا امید بھی نہ ہو، کیونکہ محبت الہی کی شراب پیتے رہنے والے اچانک ایک نعرے سے بھی منزل پر پہنچ گئے. کچھ ہوا نہیں، بس ایک دن کی آہ یا ایک دن کا رونا پسند آ گیا، اسی میں ولایت دے دی، جہاں بھائی بہت دن سے سر مار رہا دیا، کچھ نے غریب کو دے دو اس کو، چلو. وہ بولنا چاہ رہے ہیں نومید ہم مباش کہ رندان بادہ پوش، ناگہ بے خروش بمنزل رسیدان. بس ایک آگ کے اندر بھی منزل پہ جانے والے مثالیں بھی ملیں گی، اور یہ کہ بہت سی محنت کے ساتھ چلنے والوں کے سواریوں کے کونچے جو ہے نا ان کے گھٹنے کاٹ دیے گئے ہیں، ایسے بھی ملیں گے. تو جن کا یہ مذہب ہو تو وہ کسی کو حقیر سمجھیں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ کسی سے کہہ دیں گے اور وہ ہم کو ذلیل سمجھے گا تو یاد رکھو کہ وہ کسی سے نہ کہیں گے. وہ خدا کا راز تو کسی سے کہتے نہیں, تمہارا راز کسی سے کیا کہیں گے. حضرت شیخ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ اسرار اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منصور بچہ بود از یک قطرہ بفریاد آمد ایجا مردانند کے دریاہا فروبرند و آروغ نزنند. منصور ایک بچہ تھا کہ ایک قطرے سے شور میں آ گیا, یہاں وہ مرد ہیں کہ سمندر کے سمندر اندر اتار لیے اور ڈکار بھی نہ لی. مگر جب یہ بھی اندیشہ نہیں تو وہی ویسی ہی عزت سب کی نظر میں رہے گی جیسا کہ اب ہے, اور ویسی ہی ان کی نظر میں بھی رہے گی. اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے کچھ مانگو تو صلحاء یعنی بزرگوں سے مانگو, کیونکہ بھیک بوجہ اپنی ذلت اور دوسرے کی گرانی کی حرام ہے, اور بزرگوں میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جائیں گی. ذلت تو اس لیے کہ وہ کسی کو ہرگز ذلیل نہیں سمجھتے, اور گرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ بوجہ آزادی کے پابند نہیں ہے کہ ضرور ہی دیں گے, اگر نہیں ہوگا تو بے تکلف عذر کر دیں گے. اور اگر کبھی غفلت سے ایسا ہو بھی کہ وہ ذلیل سمجھے تو ان کو فوراً تنبیہ کی جاتی ہے, اس لیے آئندہ اس کا احتمال نہیں رہتا. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ خوب قوی ہے اور تندرست ہے, موٹا تازہ ہے, بھیک مانگتا ہے. انہوں نے اپنے دل میں اس پر اعتراض کیا. رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی مردے کا گوشت کھانے کو کہتا ہے. اس کے انکار پر کہتا ہے کہ تم نے آخر اس فقیر کی غیبت کر کے مردے کا گوشت کھایا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا. جواب ملا کہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی. جواب یہ دیا گیا کہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی, بلکہ اول تو دل ہی میں ہوتی ہے. ان کلام الفل فعاد و انما جعل اللسان الفعاد دلیلا, بات تو دل میں ہوتی ہے, زبان تو اس کی ترجمان ہے. آپ بیدار ہو کر چلے معاف کرانے کے لیے. ایک شخص نے آپ کو آتے دیکھ کر یہ آیت پڑھی, وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ, اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا. بات چیت دونوں کی نہیں ہو رہی, بس انہوں نے اپنے دل میں سوچا, وہ خواب میں آ گیا, پھر وہ جا رہے تھے تو وہ مل کے جو ہے نا وہ آیت بھی پڑھا اور پڑھ کے نصیحت کر دیا کہ آئندہ ایسا مت کرنا. بڑا کامل شخص تھا اور وہ بھیک مانگنے چلا گیا تھا. غرض بزرگوں کی اس طرح اصلاح ہوتی رہتی ہے, اس لیے وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے, بلکہ دنیا بھر سے اپنے ہی کو ازل اور ارزل سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے. تو چونکہ وہ لوگ اپنے کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں, اس لیے ان کے سامنے اپنے عیب کا ظاہر کر دینا کچھ مذائقہ نہیں. تو یہ تو تکلف ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر کچھ نہ کہے. بات اس پہ ہو رہی تھی کہ جب ذرا جھجک کے بولنا چاہیے, اس میں یہ بات بول رہے تھے کہ مگر اس کا یہ مطلب یہ کہ بولے ہی نہیں, بات نہیں بولتے. اور یہ بے ادبی ہے کہ وہاں جا کر پتھر توڑنے لگے, مطلب بہت زور زور سے کلم کلا, بالکل بے محابا. فرماتے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول, آواز اپنی بلند مت کرو اور زور سے نہ بولو, اذیت ہوتی ہے ایسے شخص کی بے ادبی سے جو مؤدب سمجھا جاتا ہو. اور یہ فطری قاعدہ ہے, چنانچہ حکام کو دیکھو کہ دیہاتیوں سے بہت سی باتیں گوارا کر لیتے ہیں اور شہریوں سے اس کو گوارا نہیں کر سکتے. تو سامنے والا پہلے یہ بھی بول رہا ہے کہ آپ بہت ادب کے قابل ہیں, پھر اس کے بعد میں بے ادبی کر رہا تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اگر پہلے سے یہ بول دیا کہ نہیں آپ ادب کے قابل نہیں ہیں, بے ادبی کرا تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ معلوم ہے کہ ادب والا مجھے سمجھ ہی نہیں رہا ادب کے قابل. وہ بتا رہے ہیں, ایک دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس نے ایک درخواست پیش کی تو کاغذ پر ٹکٹ نہیں لگایا, اور جب حاکم نے اسے کہا کہ اس پر ٹکٹ لگاؤ تو روپیہ جیب سے نکال کر کہتا ہے لے روپیہ, بس تیری صاحبی معلوم ہو گئی, اس میں سے ٹکٹ لگا لیجو اور جو اس میں سے بچے وہ رکھ لیجو. حاکم ہنس کر خاموش ہو گیا اور درخواست مفت لے لی. بھلا کوئی شہری ایسا کر کے دیکھے کہ اس کی کیا عادت بنتی ہے. اسی کو کہتے ہیں ملت عاشق ز ملت ہا جداس, عاشقارا مذہب و ملت خدا, در خطا گوید ورا خاتی مگو, در شبت پرخوں شہید آرامشو, موسیا آداب دانا دیگرن, سوختا جا درد دانا درد انا دیگرن. عاشق کا مذہب ہی سب مذہبوں سے جدا ہے, عشق عاشق کا مذہب ہی سب مذہبوں سے جدا ہے. عاشقوں کا مذہب اور دین تو صرف خدا ہے, اسی کے اشارہ سے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. عاشق حق اگر بظاہر غلط بھی کہے تو تم اس کو غلط گو نہ کہو, جیسا کہ اگر شہید خون میں لطف ہو تو اس کو نہ دھو, جیسا کہ اگر شہید خون میں لطف ہو جائے تو اس کو نہ دھو, بظاہر خون ہے مگر وہ عزت کے قابل ہے. اے موسیٰ, عقل والوں کے آداب اور ہیں اور جان اور روح پھونکنے والوں کے آداب اور ہیں, وہ دوسرے لوگ ہیں. اے موسیٰ, عقل والوں کی تہذیبیں دوسری ہیں. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ نقل کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو اشعار نقل کرتے ہیں تو حضرت اپنے بیان میں بس اس کا حوالہ دے دیتے ہیں, وہ چونکہ پہلے سے سنی ہوئی پڑھی ہوئی ہوتے ہیں ان کے مجلس کے لوگ تو وہ پوری بات سمجھ جاتے ہیں. موسیٰ آداب دانا دیگرن, اسی لیے فرماتے ہیں باطن میں اس سے زیادہ ادب والا کوئی نہیں ہے اور ظاہر جہاں میں اس سے زیادہ بے ادب کوئی نہیں ہوتا. اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں اس شعر کی, من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ بعض عشاق با ادب ہوتے ہیں, بعض مغلوب الحاظ ہوتے ہیں. پہلوؤں کو فوراً تنبیہ ہوتی ہے, چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بارش پر یہ فرمایا تھا کہ آج کیسے موقع سے بارش ہو گئی, فوراً تنبیہ کی گئی, او بے ادب, بے موقع کس موقع سے ہوئی تھی, کس روز ہوئی تھی. سن کر ہوش اڑ گئے اور مواخذہ بالکل سچا ہے کیونکہ بے موقع کبھی بھی نہیں ہوتی, تو با ادب جب بے تمیزی کرتا ہے تو بہت ہی ناگوار ہوتا ہے. بزرگوں کی نظر سے بندہ راہ پر لگ جاتا ہے, آگے جو کچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے, بس یعنی کہ انہیں پورا کراتے ہی رہتا ہے, یہ بول رہا ہوں. نظر و توجہ سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ راہ پر لگا دیا جائے, آگے جو کچھ ہوتا ہے اپنے کرنے سے. چنانچہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بابت سنا ہے کہ بڑے امیر زادے اور نظر کردہ ہیں, ان کی حالت یہ تھی کہ متوحشانہ جنگلوں میں پھرا کرتے تھے, ان کے والد ان کو نکما بیکار سمجھا کرتے تھے. حافظ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو مکشوف ہوا کہ فلاں مقام پر فلاں رئیس کا ایک لڑکا ہے, اس کی تربیت کرو. حضرت نجم الدین کبریٰ تشریف لائے, حافظ شیرازی کے والد نے نہایت تعظیم و تقریب سے مہمان کیا اور عرض کیا کیسے تکلیف کی. انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو جمع کرو, چنانچہ انہوں نے حافظ کے سوا سب بیٹوں کو بلا کر پیش کیا. آپ نے سب کو دیکھا اور فرمایا کہ ان کے سوا کوئی اور لڑکا نہیں. حافظ کے والد حافظ کو کل آدم کہتے تھے, نہیں ہے جیسا, اسے جواب دیا کہ اور کوئی نہیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک مجھے معلوم ہوا ہے اور وہ ان میں معلوم نہیں ہوتا. تب انہوں نے کہا کہ ایک اور ہے مگر نہایت آوارہ, جب جنگلوں میں پھرتا ہے. حضرت نجم الدین نے فرمایا کہ ہاں اسی کی ضرورت ہے. حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو بڑا تعجب ہوا کہ اس دیوانے سے حضرت کو کیا کام ہوگا, اور خبر نہ تھی کہ آب چشمہ حیوان دروں تار یکجاست, ہمیشہ کی زندگی کے چشمے کا پانی تاریکی میں ہے, تاریک جاست. چنانچہ تلاش کے بعد حافظ ملے وحشی خاک آلودہ, اور ان کو حضرت نجم الدین کبریٰ کے سامنے پیش کیا گیا. حافظ نے جب حضرت کی صورت دیکھی تو بے اختیار زبان سے نکلا, حافظ صاحب جو وحشی ہیں انہوں نے حضرت کی صورت دیکھی تو زبان سے بے اختیار نکلا, آنا کے خاکرا بنظر کی میاں کنن, آیا بوت کی گوشے چشمے بہا کنن. اس میں ہے حافظ شیرازی کے, اس میں تو شاید وہ سخت کہہ رہی ہے. وہ لوگ جو مٹی کو ایک نظر میں کیمیا بنا دیتے ہیں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی مبارک نظر کا ایک کنارہ ہماری طرف بھی کر دیں. حافظ صاحب نجم الدین کبریٰ کو بول پڑے, میرا درد اور دعوے دار طبیبوں سے تو چھپا رہنا ہی بہتر ہے, ہو سکتا ہے کہ ہر سالہ ہی غیب کے خزانے سے اس کی دوا کریں. آپ نے سینے سے لگا کر فرمایا کہ بتو نظر کردم, میں نے اپنی نظر ڈال دی. حضرت نجم الدین کبریٰ بہت بڑے شخص ہیں, ان کا انتقال اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی کو کوئی شعر پڑھتے سنا کہ اس کا ایک مصرع یہ تھا, جاں بدے جاں بدے جاں بدے, جان دے دو جان دے دو جان دے دو. آپ نے فرمایا کہ افسوس, محبوب جان طلب کر رہا اور کوئی نہیں سنتا, اور فرمایا کہ جان دادم جان دادم جان دادم, دے دی میں نے, اور اسی میں انتقال فرما گئے. قرض حافظ کو سینے سے لگا کر انہوں نے فیض دیا, لیکن وہ فیض کافی نہیں ہوا, بلکہ اس کے بعد یا اس سے پہلے مجاہدے کی بھی ضرورت ہوئی. یہ دوسری بات ہے کہ قابلیت تامہ کی وجہ سے زیادہ مجاہدے کی ضرورت نہ ہوئی ہو, کیونکہ قوی الاستعداد کو تھوڑے مجاہدے سے کام ہو جاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک ہفتے میں خلافت لے کر چلا گیا. آپ کے دوسرے مرید اس کو دیکھ کر بہت خفا ہوئے اور یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ شیخ ہماری طرف توجہ ہی نہیں فرماتے. آپ نے ان لوگوں کے انداز سے اس وسوسے کو تاڑ لیا اور ان کے علاج کے لیے فرمایا کہ کچھ تر اور کچھ سوکھی لکڑیاں جمع کرو, خشک لکڑیاں اور گیلی لکڑیاں. جب جمع ہو گئی تو فرمایا کہ گیلی لکڑیوں میں آگ لگاؤ. سب نے بہت کوشش کی لیکن ان میں آگ نہ لگی. اس کے بعد فرمایا کہ ان سوکھی لکڑیوں میں لگا دو. چنانچہ ان میں وہ فوراً سلگ اٹھی. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لکڑیاں اتنی جلدی کیوں سلگ اٹھی اور پہلی لکڑیوں میں آگ کیوں نہیں لگی؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور پہلی لکڑیاں گیلی تھیں اور یہ سوکھی ہیں, گیلی لکڑیوں میں آگ نہیں لگا کرتی. آپ نے فرمایا کہ ظالموں, تم سب گیلی لکڑیاں ہو کر میری شکایت کرتے ہو اور اس سوکھی لکڑی کے جل اٹھنے پر تعجب کرتے ہو. وہ سوختہ ہو کر آیا تھا, صرف ایک پھونک کی ضرورت تھی, ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھا. اور تم گیلی لکڑی ہو کہ رات دن دھونکتا ہوں مگر تم میں آگ ہی نہیں پکڑتے. سو اس میں میری جانب سے کمی ہے یا تمہارا قصور ہے؟ غرض بات, سوختہ دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے تھوڑے ہی کام میں بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے ان کو, لیکن پہلے یا بعد کو کچھ نہ کچھ مجاہدہ ضرور کرنا پڑتا ہے.